نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. محترم حضرات، یہ اہل حقوق کا بیان چل رہا ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بہت اجمال کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون اہل حقوق ہیں، خصوصاً بندے مومن کے لیے. ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا حق ہے، اس کے بعد والدین کے حق کا بیان تھا، پھر دوسرے رشتہ داروں کے حق کا بیان تھا، اور اس کے بعد پھر یتیموں کے اور مسکینوں کے حقوق کا بیان تھا، پھر پڑوسی کے حق کو بیان کیا تھا، اور یہ تمام بیانات اور یہ تمام حقوق جتنی بھی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی آپ کے سامنے وضاحت سے عرض کر چکا ہوں. پڑوسی کا ہی بیان چل رہا تھا کہ پھر یہ عید کا موقع آ گیا اور پھر اس بیان کو میں نے مختصر کر دیا تھا. پڑوسیوں کی دو قسمیں کی گئیں قرآن کریم کی اس آیت میں. پہلی قسم تو یہ تھی کہ وہ پڑوسی جو قریبی ہے، یعنی دروازہ اس کا آپ کے دروازے کے قریب ہے، یا وہ رشتہ دار ہے. دوسری قسم پڑوسی کی وہ تھی کہ جو دور کا ہے، دور ہے، یعنی اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے دور ہے یا اس سے رشتہ داری نہیں ہے، اجنبی. اسی کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس کا ایک حق ہے، یعنی صرف پڑوس کا حق، اور یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو غیر مسلم ہو اور آپ کے برابر میں آ کر آباد ہو جائے تو اس کا ایک حق ہے پڑوس کا. دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے دو حق ہیں، اور وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان ہو اور آپ کے پڑوس میں آ کر آباد ہو جائے. ایک حق تو ہے غیر مسلم کا، اور جب مسلمان پڑوسی ہو تو اس کے دو حق ہیں، ایک اسلامی حیثیت سے اس کا حق ہے جو اخوت اسلامی اور اسلامی بھائی چارہ ہے، اور دوسرے پڑوس کی وجہ سے اس کا حق ہے. آپ نے فرمایا کہ تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے تین حق ہیں، اور یہ وہ پڑوسی ہے
جو آپ کے قریب آ کر رہے اور وہ مسلمان بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو.
تو اب یہاں پر تین حق جمع ہو گئے.
ایک حق تو ہے پڑوس کا، جس کے بارے میں میں نے شاید گزشتہ مجلس میں ہی کچھ عرض کیا تھا
کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھا جائے بلکہ تحفظ کیا جائے اور اس کو اپنی جانب سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دی جائے، حتیٰ کہ اگر پڑوسی کی جانب سے تکلیفیں پہنچتی ہوں اور وہ آمادہ اور وہ رنجش رکھتا ہو تو آپ کا حق یہ ہے کہ اس رنجش کو دور کر دیں اور نظر انداز کر کے اس کے حقوق ادا کرتے رہیں. اگر بیماری کی خبر مل جائے پڑوسی کے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر وفات کی خبر مل جائے اس کے گھر میں کسی کی تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور تجہیز و تکفین میں جس قدر بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں. پھر اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے میں شریک رہیں، یعنی قبر تک پہنچانے میں شریک رہیں. یہ پڑوسی کے مختصر سے حقوق تھے جو میں نے شاید بیان کیے تھے. تو اگر صرف پڑوس کا اتنا حق ہے، گھر میں کوئی چیز پکائی جائے تو بہتر ہے کہ اس کو گھر میں بھیج دیا جائے، اس کو اگر اس کے گھر میں اگر فاقہ ہے تو مومن پڑوسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے، بلکہ اپنے اسی کھانے میں پڑوسی کو بھی شریک کرے. اب یہ ایسے حقوق ہیں پڑوس کے جو آج ہم بالکل ادا نہیں کر رہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے پڑوس کے تعلقات نہایت خراب اور ابتر ہو جاتے ہیں. پڑوسیوں کی جانب سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے کی فکر کرتے ہیں. اس کا نتیجہ لازمی طریقے پر فساد ہے. اگر ہم تھوڑا صبر کریں اور تحمل سے کام لیں اور جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر بحیثیت پڑوس کے رکھے ہیں وہ ادا کریں اخلاص کے ساتھ، چند دن میں وہ پڑوسی خود آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گا اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. کراچی کی آبادی اور بستی تو ایسی ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اول تو مکانات دور دور ہیں اور دروازے اگرچہ متصل بھی ہوں لیکن ایک دوسرے سے اس قدر بعد اور دوری ہے. کل ہی ایک صاحب نے شاید مجھے بتایا کل یا پرسوں کہ ان کے پڑوس میں وفات ہو گئی، کسی کی گھر والوں کو پتہ بھی نہیں. جب جنازہ نکلا تو انہیں پتہ چلا کہ وفات ہوئی، بالکل پڑوس میں دیوار بیچ میں. یہ جو اجنبیت آ گئی پڑوسی پڑوس کے تعلقات میں یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پڑوسی ہمدرد بھی ہوتا ہے، غمخوار بھی ہوتا ہے، ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے. جس طرح آپ اس کے ساتھی ہیں ہر وقت کے، وہ آپ کا ساتھی ہر وقت کا. جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا چلے گی تو اس سے بہترین حالات پیدا ہوں گے، اور اگر ایک دوسرے سے تعاون کے بجائے نفرت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑے فساد پیدا ہوں گے. اور اگر بالکل قطع نظر کر کے آپ الگ ہیں، وہ الگ ہے، ہم سب الگ ہیں، یہ اگر تعلقات ایسے رکھے جائیں تو اس سے فائدہ کچھ نہ ہوگا، پڑوس کے جو منفعت ہیں، جو منافع ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو یہ صورت آج کل ہے، اور چونکہ پڑوس کے حقوق سے ہم ناواقف بھی ہیں، اس لیے فلیٹوں کے اندر جو پڑوسی ہوتے ہیں زیادہ تر نقصانات انہی کی جانب سے پہنچتے ہیں عزت و آبرو کو. زیادہ تر انہیں کی جانب سے پہنچ رہے ہیں. اس میں اگرچہ ہمارا بھی قصور ہے لیکن انہوں نے پڑوس کا حق نہیں سمجھا اور دوسرے اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال دیا. بعض اوقات تو مال تک لے جاتے ہیں چوریاں اور ڈاکے ڈال لیتے ہیں پڑوس میں. بتائیے پڑوس کا حق بھی مار دیا انہوں نے, تلف کر دیا, برباد کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ گناہ عظیم میں اس گناہ عظیم میں بھی مبتلا ہو گئے. وجہ صرف اس کی وہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرت سے اور پڑوسیوں کے حقوق سے ناواقف ہیں. نہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کراچی میں آ کر سکھایا, وہاں ہندوستان میں تو سکھاتے تھے اور عملی طور پر سکھایا کرتے تھے. یہاں آنے کے بعد نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا, نہ دوستوں نے سکھایا, اور ہم تو چلے گئے ایسی قتل گاہوں میں جہاں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں. بہرحال یہ تو ایک المیہ ہے جو پوری امت پر اور اس وقت خصوصاً بڑے بڑے شہروں کے اوپر مسلط ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. بہرحال تو یہ پڑوسی کے حقوق تھے تھوڑے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. گزشتہ مجلس میں اتنی تفصیل سے نہیں کہہ سکا تھا. دوسری قسم پڑوسی کی بیان فرمائی کہ وہ ہے کہ جو پاس بیٹھنے والا ہو ہم نشین ہو. اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا والصاحب بالجنب, اپنے پہلو میں پاس بیٹھنے والا اس کا بھی حق ہے. دیکھیے پڑوس کا کتنا وسیع مفہوم ہے قرآن کریم کی نظر میں کہ رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے تین حق ہو گئے, مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے دو حق ہو گئے, غیر مسلم پڑوسی ہوا ہے تو اس کا ایک حق ہو گیا, اور اس سے ہٹ کر پھر جو برابر میں بیٹھا ہے, ہم مجلس ہے, ہم نشین ہے, پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھی حق رکھ دیا قرآن کریم نے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, اس سے بھی اچھا معاملہ کرو, اس کو ایذا نہ پہنچاؤ, اس کی ہمدردی اور خیر خواہی پیش نظر رکھو. پاس بیٹھنے والا کون ہے اس کو میں نے شاید پچھلی مجلس میں کچھ تھوڑا سا بتایا تھا. پاس بیٹھنے والے کی دو قسمیں ہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو ایک عرصے تک پاس بیٹھا ہے بیٹھ رہا ہے, جیسے دفتر میں ملازمین ہوتے ہیں, کارخانے میں مزدور ہوتے ہیں, بازار میں تاجر اور ان کی دکانیں ہوتی ہیں. یہ پاس بیٹھنے والے ہیں جو عرصے تک, ایک کافی عرصے تک وہ ساتھ رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ چونکہ یہ زیادہ ساتھ رہے ہیں اس لیے حق زیادہ ہوگا, جو ابھی تھوڑے سے حقوق عرض کروں گا انشاءاللہ. دوسری قسم ہوا ہے کہ جو راہ چلتے ہوئے ساتھ ہو گئے, ہوائی جہاز کے سفر میں قریب بیٹھ گئے آ کر, یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. ریل کے سفر میں ساتھ بیٹھ گئے, یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. بس کے سفر میں بیٹھ گئے, اسی طریقے سے اور سواریوں کے اندر بیٹھ گئے, یا کسی ایک مجلس میں چند لمحوں کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے, کسی شادی میں, کسی بیاہ میں, کسی واعظ میں, کسی تقریر میں, کسی مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر, یا اور کہیں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. یہ سب کے سب پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ سب کے سب ہم نشین اور ہم مجلس ہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ ذرا غور کیجئے، ریل میں ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہماری اور ہر مسافر کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جگہ میں حاصل کر لوں. بھلے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے پہنچے، ہمارا بھائی کھڑا ہوا ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں، ہم تو بستر لگا کے بس لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لی. کیوں صاحبو، کیا یہ صورت نہیں ہوتی ریل کے سفر میں؟ ایک دن دو دن کا وہ سفر ہوتا ہے، تو اس دو دن کے سفر کے اندر اتنی راحت و آرام اور مفاد پرستی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم دوسرے بھائی کا کوئی خیال نہیں کرتے، سامان اپنا لگا لیں گے اس طریقے پر اور بیٹھ جائیں گے اس انداز میں کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی رہے، فکر نہیں، ہمیں تھوڑا بہت آرام مل جائے. دو دن کا آرام حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں. اگر یہ چیز وصاحب بالجم، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے اور جو حقوق اس کے بتائے پاس بیٹھنے والے کے، اگر ریل کے مسافروں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یقین رکھیے کسی کو تکلیف نہ ہوگی، کوئی ایزا حاصل نہ کر سکے گا، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. ریل کے ہر مسافر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنا میرا حق ہے دوسرے مسافر کا بھی حق ہے، مجھ سے زیادہ ہے، مجھ سے کم نہیں. جتنی راحت وہ حاصل کرنے کا مستحق ہے، میں بھی اتنی راحت حاصل کرنے کا مستحق ہوں. اگر یہ تصور ہو جائے اور یہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے، ریل کا سفر نہ صرف یہ کہ خوشگوار ہوگا، بلکہ محبتوں سے بھرا ہوا ہوگا. ہم نے تو دوسری لائن اختیار کر لی. میں سفر کیا کرتا تھا ہندوستان میں ریل میں، وہ تھا جنگ کا زمانہ، دوسری جنگ کا، اور زبردست ہجوم تھا، گاڑیاں بند تھیں، تمام گاڑیاں محاذ کے اوپر لگی ہوئی تھیں، فوجوں کو لے جانے والی تھیں. انگریز کا دور تھا اور اس کا آخری وقت تھا بالکل. سواری مسافر گاڑیاں برائے نام رہ گئی تھیں، سب انہوں نے جنگ کے محاذ جنگ کی طرف بھیج دی. زبردست تکلیف تھی سواریوں کو. اس زمانے میں میرا بھی سفر ہوتا تھا، اللہ نے طبیعت کچھ ایسی بنائی کہ میں نے دیکھا کہ میری برابر میں کوئی بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، بس میں ہٹ گیا کہ بابا سو جاؤ، رات کا سفر، اب وہ دعائیں دیتا ہوں، وہ سو گیا، میں ویسے ہی بیٹھا ہوں. پوری رات اسی طریقے سے گزار دی، اور جگہ کا، یہ تو لیٹنے اور سونے کا سلسلہ ہے، جگہ کے سلسلے میں بالکل دب کر بیٹھتا تھا اور دوسروں کو بلا لیتا، بیٹھ جاؤ. مجھے اگرچہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے گا. دعائیں تو مل ہی گئی ان لوگوں کی. تو اگر یہ نظریہ سب کا ہو جائے، ریل کے تمام مسافروں کا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، اب محبتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ ہے الصاحب بالجنب، یہی حال بس کا بھی. بس کا سفر کس قدر کٹھن ہے آج کا، کیسی اس میں مشقتیں ہوتی ہیں، کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے، وہ تو خیر مجبوری کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسافر دوسرے مسافر کو راحت پہنچانے کا خیال تک نہیں لاتا. بلکہ زیادہ سے زیادہ جگہ ہمیں مل جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولت ہمیں حاصل ہو جائے، یہی فکر رہتی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ پاس بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تو ریل کے اور بسوں کے مسافروں کا حال تھا، لیکن اسی کے ساتھ وہ دیکھیے کہ ملازمین ہوتے ہیں دفاتر کے اندر، ہم منصب ہوتے ہیں، ہم پیشہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی میں داخل، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنا، یہ بالکل مومن کے لیے جائز نہیں. ایک یہ کہ مسلمان کے خلاف وہ یہ کام کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ پڑوسی کے خلاف کر رہا ہے، ڈبل گناہ ہوگا. اس کی طرف ذرا خیال فرمائیں. اور اسی طریقے سے مدرسے کے طلبہ، اسکول کے طلبہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی الصاحب بالجنب کے اندر داخل ہیں، یعنی ہم پہلو میں بیٹھنے والے، ان کے بھی حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا نہ جائے، ان کے جان و مال کا احترام کیا جائے، اور اپنے معمولی سے مفاد کی خاطر ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہ طلبہ کا آپس میں حقوق ہیں جو قرآن کریم کے ایک لفظ نے سب بیان کر دی. الصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والا. اسکولوں کا بھی یہی حکم ہے، وہاں کے طلبہ کا بھی یہی حکم ہے، مدرسوں کا بھی یہی حکم ہے اور طلبہ کا وہاں کی یہی حکم ہے. اسی طریقے سے مسجدیں، مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، واپس چلے گئے. لیکن پاس آ کر جب بیٹھ گیا تو اس کا حق ہو گیا، اور اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب اس کی راحت و آرام کا، پاس بیٹھنے والے کے راحت و آرام کا خیال رکھے، جگہ زیادہ نہ گھیرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کو دھکے نہ دے کہ یہ تو باہر بھی جائے نہیں، مسجد میں تو اور زیادہ. اسی طریقے سے اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اور اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرے. اگر وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس جگہ سے نہ اٹھائے، کہ اسے اٹھا کر اپنی جگہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یا دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے درمیان نہ گھسے. یہ اس کے حقوق ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کی بلاغت اور اس کا حکیمانہ اسلوب کہ الصاحب بالجنب کے اندر سب کو لے لیا، کوئی خالی نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا، سب کے حقوق کا بیان اس کے اندر آ گیا. اور ایک لفظ بیان کر دیا، حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اس کے اندر تمام حقوق آ گئے. تو الصاحب بالجنب کے اندر یہ باتیں آ گئیں. پھر فرمایا، یہ تو میں نے اس وقت تفصیل کر دی تھوڑی، وابن السبیل، راہ چلتا راہگیر جو ہے یعنی مسافر، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسافر تو وہ ہے کہ جو راستہ چل رہا ہے، سفر میں ہے، اور وہ آپ کے پاس بطور مہمان آ گیا ہے، بطور سائل آ گیا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. دوسرا مسافر وہ ہے کہ جو چند یوم کے لیے یا سال بھر کے لیے یا چھ مہینے کے لیے
کسی جگہ مقیم ہو گیا اور ٹھہر گیا لیکن وہاں وہ مستقل رہے گا نہیں، یہ بھی مسافر. ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم. کوئی راہگیر ہے، راستے میں چلا جا رہا ہے، سفر اس کا جاری ہے، سفر کے اندر آپ جانتے ہیں حوادث پیش آتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ رکھے. کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ چور لے گئے پونجی نکال کر، کبھی اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ گر گئے اور چوٹ لگ گئی. سفر میں ایسے حوادث آتے رہتے ہیں، اور اس مسافر کا نہ کوئی عزیز ہوتا ہے، نہ کوئی قریب، نہ رشتہ دار، تنہا ہوتا ہے. ایسے تنہا مسافر کی ذمہ داری قرآن کریم نے پوری امت پر ڈالی، اسے بے کس نہیں چھوڑا، اسے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ پوری امت پر اس کی ڈال دی ذمہ داری. اور فرما دیا وابن السبیل، راہگیر کا بھی تم خیال رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اسے کوئی ضرورت ہو اور آپ کے اندر اس کی طاقت ہو، وہ ضرورت پوری کر دو. اگر وہ آپ سے کوئی مدد طلب کرے اپنے کسی معاملے میں اور آپ اس کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، وہ مدد کر دو. آپ سے اگر وہ کھانے پینے کو کچھ مانگے، کھانا پینا اس کو اللہ کے لیے دو. اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی اور قسم کی ایسی مدد طلب کرتا ہے، ایسا تعاون طلب کرتا ہے جو آپ کے قبضہ قدرت میں اور آپ کی مصلحت کے خلاف بھی نہیں ہے، پیش کر دو، وہ تعاون اس کے ساتھ کرو. یہ مسافر اگرچہ اپنے گھر میں سرمایہ دار ہے، عرب پتی ہے، لیکن راستے میں بعض اوقات بالکل فقیر اور قلاش ہو جاتا ہے، اور ایسی باتیں بہت پیش آتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھے. اگرچہ وہ عرب پتی ہے، لیکن راستے میں وہ مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، اور آپ سے مدد طلب کرتا ہے، آپ اس کو دیجئے، حتیٰ کہ زکات بھی دے سکتے ہیں. ایسے مسافر کو آپ زکات بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ گھر میں اس کے کثیر مال ہے، کثیر سرمایہ ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسے مسافر کو، بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، زکات بھی دے سکتے ہیں. یہاں تک قرآن کریم نے ان کے حقوق کا اور حسن سلوک کا لحاظ کیا. یہ ابن السبیل کے بارے میں مختصراً میں نے عرض کر دیا. راہگیر جو مسافر، راہگیر جو ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، وہ در حقیقت مہمان ہوتا ہے، آپ بن بلایا مہمان، کہ آپ نے بلایا نہیں اور خود ہی وہ مہمان بن کر آ گیا. لہذا اس کے اندر مہمانی کے حقوق بھی آ جائیں گے. ایسے مسافر کے اندر مہمانی کے حقوق بھی آ جائیں گے، اور مہمان کے حقوق بہت ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا. یہ بن بلایا مہمان ہے، اور ہم اس کو مہمان سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں دونوں مہمان ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کو ہم نے بلایا ہے اور دعوت دی ہے، اور دوسرے کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے نہیں بلایا. جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بن بلایا مہمان آ جائے. چنانچہ آپ جب عرب کی تاریخ دیکھیں گے
ملک عرب کی تعریف، اور پھر ان میں بڑے بڑے سخی لوگوں کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی
کہ مہمان کیسا ہوتا ہے اور اس کی کتنی عظمت تھی. ہمارے اس ملک کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مہمان نوازی روایتی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر، ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. شہروں میں وہ چیز نہیں، اندرون ملک یہ بات پائی جاتی ہے، اندرون سندھ بھی یہی بات ہے کہ مہمان کو جو بن بلایا ہے اس کا کتنا حق سمجھتے ہیں. اور اگر صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں اور ادھر آگے چلے جائیں تو وہاں تو مہمان کو حاصل کرنے پر لڑائیاں ہوتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں. وہاں اس قدر اس مہمان کا اکرام ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام ضیف یعنی مہمان کے اکرام کا حکم دیا ہے. یہ مہمان چاہے بلایا ہوا ہو یا بن بلایا ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ مہمان نوازی میں وہ بہت اونچا مقام رکھتے تھے، بہت اونچا مقام تھا ان کا مہمان نوازی میں. انہوں نے کسی وقت کا کھانا بھی بغیر مہمان کے نہیں کھایا. اگر مہمان موجود نہ ہوتا تو کھانا نکلوا کے رکھ دیتے، باہر جاتے تلاش کرتے کوئی مہمان مل جائے، جب مل جاتا تو اس کو لے کر آتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے، پھر اسے اجازت دے دیتے. یہ تھی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایسا امتیاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس مہمان نوازی میں. ان کے پاس بن بلائے مہمان بھی آئے اور انہوں نے وہی ان کا اکرام کیا کہ جو اکرام ہوتا ہے اس مہمان کا جس کو بلایا گیا. چنانچہ قرآن کریم نے تین چار جگہ ان کے اس قصے کو بیان فرمایا ہے، بن بلائے مہمان آئے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. ذرا ان کو خبر بتا دیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا حال، قرآن کریم فرما رہا ہے. ذرا ان کو بتا دیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا حال، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ مہمان آئے حضرت ابراہیم کی خدمت میں تو کہنے لگے السلام علیکم. دوسری جگہ فرمایا قال السلام، حضرت ابراہیم نے جواب دیا وعلیکم السلام. بس اتنے خوش ہو گئے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیف. ذرا سی دیر میں ایک بچڑا تیار کر آیا اور اس کو تلوایا، بھنوایا، وہ پیش کر دیا. بچڑا تلوا کر اور بھنوا کر پیش کر دیا، لیکن وہ بن بلائے مہمان تھے، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تھے وہ در حقیقت فرشتے، مہمان نہیں تھے، انسانی مہمان نہیں تھے، وہ تھے فرشتے. ان کے سامنے کھانا رکھ دیا، وہ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھ دیا. فرشتے تو کھاتے نہیں، انہوں نے نہیں کھایا، تو اب ذرا گھبرائے. قال انا منکم وجلون، بھی ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو پھر انہوں نے حقیقت کھول دی
کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ قوم لوط پر ہم اللہ کا عذاب نازل کر دیں، اس لیے آئے ہیں. اجازت لینے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے اس بات کی اللہ کی اذن سے کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے والا ہے، آپ کی کیا رائے؟ چنانچہ آگے قرآن کریم میں اس کا قصہ بیان کیا ہے. میرا مقصود تو یہ تھا کہ بن بلائے مہمان کا بھی وہی حق ہے کہ جو اس مہمان کا ہے جس کی دعوت کی جائے اور جس کو بلایا جائے. راہگیر جو ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی آشنا نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ راہگیر بھی اگر آ جائے تو بن بلایا مہمان ہے، لہذا اس کو مہمانی کا حق، اس کی مہمانی کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ ابن السبیل کے بارے میں میں نے اتنا عرض کیا ہے. ابھی ایک اور صاحب حق رہ گئی، ایک اور جماعت، انشاءاللہ اس کو میں پھر اگلی مجلس میں عرض کروں گا اور اس میں بھی کچھ تفصیلات آئیں گی، اور خوب تفصیلات آئیں گی.
اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے
اور کس طریقے سے اصحاب حقوق قرآن کریم نے بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی تفصیل فرمائی. یہ آٹھ اصحاب حقوق ہیں جو اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس سے زیادہ جو اللہ توفیق دیں گے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. حق تلفی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے اندر چھپا لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں. اسلامی تعلیمات ہمارے گھر گھر میں اور ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.